پاک در اهل بیت طاهرین اسلام کی عظمت پر درود بھیجے محمد و آل
محمد.
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
صلى الله محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ایک بار پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر وقت کے امام کے حضور اس عید کی تہنیت اور مبارکبادی کا پیغام پہنچانے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل
محمد.
فکر سے وابستہ قرار دیا ہے خدا تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں انسان کو ملتی ہیں ان تمام نعمتوں کے پیچھے کوئی سوال ہوا کرتا ہے. اگر خدا تعالیٰ نے آپ کو پانی کی نعمت دی ہے اس کے پیچھے ایک سوال ہوگا, اور اگر خدا تعالیٰ نے آپ کو دین مبین کی نعمت دی ہے یقیناً بے سوال نہیں ہوگا. اس کے پیچھے کہہ سکتے ہیں کہ شاید سخت ترین سوال ہوگا. جو نعمت خدا تعالیٰ نے 6 ارب انسانوں کو نہیں دی وہ آپ کو نصیب ہوگی. جو راہ ہدایت دوسروں کے لیے آشکار نہیں ہوا تھا وہ راہ ہدایت آپ کے لیے آشکار ہوا. اور اس اعتبار سے اگر ہم یہ پوچھیں کہ ہمیں اور ان میں کیا فرق ہوا تو آدھے سے زیادہ کام تو خدا نے ہمارے لیے ویسے ہی کر دیا. اب ہمارے پاس صرف ایک مشکل رہ گئی تھی, وہ یہ کہ ہم نے اس دین کے اوپر عمل کرنا تھا. اور الحمدللہ رب العالمین آج کی جیسی مناسبتوں یعنی عید مبارکہ نے ہمارے لیے اس کام کو اتنا آسان کر دیا کہ ہم پہچان سکیں اپنے دین کو, اپنے دین کی حقانیت کو. وقت کے امام کے حضور اس موقع کے اوپر اپنی عید کی تہنیت کو حاصل کرنے کے لیے, ان کے حضور ادائے احترام کے لیے, تجدید عہد کے لیے, اور خدا تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل
محمد.
جب بھی ہم کسی مناسبت سے گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں کئی انداز اختیار کیے جا سکتے ہیں, اور اس میں سے ایک انداز یا چند انداز وہ ہوتے ہیں جو بہت پاپولر ہوتے ہیں, جو کافی پسند کیے جاتے ہیں, اور کچھ انداز وہ ہوتے ہیں جن کی پسندیدگی تھوڑی سی کم رہا کرتی ہے. اور بدقسمتی کہیے یا کیا کہیے, ہمارا انداز وہ والا ہے جس کی پسندیدگی تھوڑی سی کم رہا کرتی ہے, تھوڑی سی کم رہا
کرتی ہے.
اچھا یہ ہوتا ہے کہ 1400 سال پہلے ہی رہیے, یہاں تک نہ آئیے. ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ واقعہ تاریخ میں ہوا تھا نا, آپ تاریخ میں ہی رہیے اور تاریخ سے یہاں نہ آئیے. کیوں؟ اگر تاریخ میں رہے تو ظالم کو کوٹتے رہیے, ظالم آپ کا کیا بگاڑ لے گا. لیکن اگر آپ نے یہاں پہ قدم رکھ دیا اور اب یہاں پر آپ نے ظالم کو مارا تو وہ ظالم خاموش نہیں بیٹھے. بہت سارے دوست اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بھئی جب دین کے نام پر گفتگو کی جائے تو تاریخ میں ہی رہا جائے, اس سے سرایت کرتے ہوئے حال میں آنے کی کوئی کوشش نہیں کی جائے گا. اچھا, تاریخ میں گفتگو کرنے کا ایک اور بڑا اچھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس کی کسی بھی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوتا. مثلا نجران کے قبیلے نے کیا کیا, آپ اس کے ذمہ دار رہیں گے؟ میں پورے 40 منٹ 45 منٹ میں میرا کوٹا ہو اس بات پہ گفتگو کروں کہ نجران کے قبیلے نے کیا کیا. آپ کے لیے بہت اچھی بات یہ ہے کہ نہ آپ کا لینا ہے نہ آپ کو دینا ہے. بھائی نہ نجران باقی ہے نہ نجران کا کوئی ماننے والا باقی ہے. اگر مباحلے کے صرف تاریخی پہلو پہ گفتگو کرتے رہیں تو پھر اس گروپ کا اس سے تعلق سوائے تاریخی سند کے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں بنے. اچھا, ہمارے جیسا آدمی جو بیچارہ اس مشکل میں پھنسا رہتا ہے کہ ٹھیک ہے تاریخ کو تو ہم سنبھال لیں گے اور ہمارے تقریباً سارے دوست احباب سنبھال رہے ہیں, حال کا کیا ہوگا؟ اور اس سے بڑا زیادہ خطرناک کوشچن یہ ہے کہ چلو حال بھی گزر جائے گا مستقبل کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا؟ اب دیکھیں, مثال کے طور پر جیسے ابھی گفتگو ہوئی الیکشن کے حوالے سے, ابھی میں تھوڑی دیر پہلے آپ کے کسی دوست کے ساتھ نیچے کمرے میں حاضر تھا, تو ہماری بات اس کے اوپر چل نکلی کہ بھائی جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, یہاں پر اہل بیت کے چاہنے والے جو پاکستان اور ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں, بہت شکریہ, ان کے اندر کتنی کیٹیگریز بنائی جا سکتی ہیں؟ آپ کو پتا ہے دنیا میں ایک سائنس ہے جس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ کیٹیگریز بنائے. اچھا, کیٹیگریز بنانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر چیز کا علیحدہ حکم پتا چل جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ٹول باکسز آتے ہیں نا, جس کے اندر پیج, مختلف سائز کے پیج علیحدہ علیحدہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ سب آپ اکٹھے کر کے کیوں نہیں رکھتے؟ اگر آپ سارے اکٹھے کر کے رکھ جائیں گے تو آپ کو اگر کوئی خاص اسکرو سائز کا اسکرو چاہیے ہو تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے. تو آپ سب کو علیحدہ کر کے رکھتے ہیں تاکہ آپ کو پتا ہو کس کو کہاں استعمال ہونا ہے, جب اس کی ضرورت پڑے تو آپ کو پتا ہو یہاں پر. اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا, جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کیٹیگری کے حساب سے سب ایک کیٹیگری میں؟ ہم گفتگو کے دوران ڈنمارک کے اندر رہنے والے پاکستان ہندوستان سے تعلق رکھتے ہوئے مومنین کی کم از کم تین کیٹیگریز بنا پائے. صحیح, اب میں آپ کے خطاب میں تیزی سے ورڈز کروں گا اور اس کے بعد اس کو دیکھتے ہوئے جو میں نے حال اور مستقبل والی بات کی اس کے حوالے سے چند نکات عرض ہوں گے. ویسے ہی آدھا گھنٹہ زیادہ گزر چکا ہے اور کل آپ کا ورکنگ ڈے بھی ہے, ظاہر بچوں نے اسکول جانا ہے اور جیسے کہ کل بتایا گیا تھا کام پہ بھی جانا ہے, تو میں کوشش کروں گا کہ کم وقت ہوں آپ کا اور آپ کی سہمت کو تمام کروں. ایک بار پھر اپنے حوصلوں کی بلندی کے لیے درود بھیجے گا محمد. صاحب, ہمارے پاس جو لوگ یو کے میں زندگی گزار رہے ہیں, آسٹریلیا میں زندگی گزار رہے ہیں یا امریکہ میں زندگی گزار رہے ہیں, ان کے پاس ایک بینیفٹ ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. جو یو کے میں ہیں, جو آسٹریلیا میں, جو امریکہ کے اندر ہیں, جو حتیٰ سنگاپور ٹائپ کے ممالک کے اندر ہیں, ان سب کے پاس ایک بینیفٹ ہے, ان کی مین لینگویج یا سیکنڈ لینگویج انگلش ہے. اچھا, انگلش میں کتابیں بھی اور بولنے والے بھی ہر طرف اویلیبل ہیں, کوئی مشکل ہی نہیں. مثلا انگلستان میں رہنے والے ایک جوان کو جس کا تعلق ایران سے ہے اور وہ انگلش اچھی بول رہا ہے, اس کو اسپیکر ڈھونڈنا ہے, کہاں سے لے کر آئے؟ کہیں سے بھی لے آئے, کوئی مسئلہ نہیں. ایک سے ایک کیلیبر کا اسپیکر اس کو مل جائے گا, بولنے والا مل جائے گا دین اسلام کے بارے میں بولنے کے لیے, اس کو عراق سے بھی مل جائے گا, ایران سے بھی مل جائے گا, پاکستان سے بھی, کہیں سے بھی چاہے مل جائے گا. کیوں؟ اس کو انگلش میں سننا ہے, کہیں سے مل جائے گا. اچھا, یہ جو ڈینش زبان ہے, اس کے ساتھ یہ آسانی ہے کیا؟ نہیں صاحب, اس بیچارے کا معاملہ کچھ اور. اب ہمارے پاس کم از کم بھی تین گروپس ہیں جو اس جگہ, ان تینوں میں سے دو تو کم سے کم موجود ہے, ایک نہیں ہوگا اس کو ہونا بھی نہیں چاہیے. یہاں پر ایک وہ گروپ ہے جو 25 سال پہلے سے, مثال کے طور پر 30 سال پہلے تک کہیں پاکستان سے یہاں آیا, پاکستان یا ہندوستان سے اس کا تعلق ہے, وہ یہاں پر آیا, اس نے یہاں پہ زندگی گزار دی, اور وہ ظاہر ہے کہ جو ہمارے بزرگان یہاں پہ تشریف فرمائے وہ اس سنف کے اندر موجود ہیں. ایک یہ گروپ ہے. پھر ایک وہ گروپ ہمارے پاس ہے جو پاکستان ہندوستان سے آیا ہے لیکن 25-30 سال پہلے نہیں آیا ہے, وہ آیا اسی 3-4-5 سال کی مدت کے اندر, 5-6 سال کے اندر. یہ یا جاب کے لیے آیا یا پڑھنے کے لیے آیا, زیادہ تر پڑھنے کے لیے آیا, ساتھ ہی جن کو ہم لوگ اسٹوڈینٹس تعبیر کیا کرتے ہیں. صحیح, اور بےچارے اسٹوڈینٹ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم بچوں والے ہو گئے لیکن ہم رہے اسٹوڈینٹ. یہ مشکل ہے, بعض اوقات معاشروں کے اندر ایسا ہو جاتا ہے. اچھا, ہم لوگ پاکستان میں کچھ لوگوں کو بزرگ علماء کہتے ہیں, تو ہمارے ایک دوست کہنے گے کہ بھائی جب سے میں اس سال کا تھا اور وہ بزرگ عالم اس سال کے تھے, میں انہیں بزرگ عالم کہہ رہا ہوں, اب میں ان کی عمر کا پہنچ گیا ہوں لیکن ابھی بھی وہ بزرگ عالم ہے اور میں نہیں ہوں. تو یہ ایک مشکل ہے. جو اسٹوڈینٹ ہے وہ اسٹوڈینٹ آیا تھا, ختم ہو گیا معاملہ, اس کا آئی ڈی اسی کے اوپر سیل ہو گیا. اب چاہے وہ بال بچے دار ہو جائے, بزنس کر لے, لیکن وہ اسٹوڈینٹ کا اسٹوڈینٹ ہی رہے گا. یہ دو کیٹیگریز ہو گئے. ان دونوں کے ساتھ ایک خصوصیت ہے, ایک خاصیت ہے, وہ کیا ہے؟ ان کا تعلق اپنی زبان سے ابھی بھی جڑا ہوا ہے. ان کے تعلقات, ان کے جذبات, ان کی وابستگیاں اس پرانے علاقے سے اور اس زبان کے ساتھ ابھی بھی ہیں, لہذا ان کو اس زبان کا اسپیکر سننے میں کوئی پرابلم نہیں. اب تیسری کیٹیگری, تیسری کیٹیگری کون ہے؟ تیسری کیٹیگری اس نسل کی ہے جو اس پچھلی نسل کے اولاد میں بڑی ہونے والی ہے. وہ چونکہ اس سوسائٹی کا انٹیگریشن ایسا سخت ہے کہ معمولاً اس نسل کے اندر اردو زبان سے وابستگی بہت کم ہے, اس کی وابستگی ہے ڈینش لینگویج سے. صحیح. اچھا ڈینش لینگویج میں پرابلم کیا ہے؟ نہ اس میں کتاب ہے اور نہ اس میں اسپیکر ہے. مثلا ایک دوست مجھے بتا رہے تھے, میں تو بالکل نہیں جانتا ڈینش لینگویج, نہ میں ڈینش لینگویج میں موجود کتابوں کو جانتا ہوں, لیکن ایک دوست نے مجھے کہا تمام تر روایت کی ذمہ داری انہی کے اوپر, انہوں نے کہا شاید ڈینش لینگویج میں ابھی تک محلو بلاغہ بھی پوری ترجمہ نہیں ہوئی. انہوں نے مجھ سے یہ کہا, میں بالکل نہیں جانتا. صحیح. یہ بیچارہ کہاں جائے؟ اب ایک اور مشکل ہے, دنیا بھر میں ہم مختلف کاموں کو کیٹیگریز کرتے ہیں, مختلف کیٹیگریز, اور مختلف کیٹیگریز کر کے ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں صرف ایک بات سوچ رہا تھا, آج جو میں موبائل پڑھنے جا رہا ہوں, میں ان تینوں کیٹیگریز میں سے کس کو ایڈریس کرنے جا رہا ہوں؟
بسم اللہ.
وہ جو تیسرا والا ہے اس سے تو میرا کوئی تعلق دور واسطہ ہے ہی نہیں, وہ تو آیا ہی نہیں ہوگا یہاں پر, آنا بھی نہیں چاہیے. اس بیچارے کو نہ اردو اتنی کوئی سمجھ میں آتی ہے, نہ اس کی اردو زبان سے کوئی بہت زیادہ وابستگی بن پائی. اکا دکا ایسی فیملی ہوگی جسے اپنے بچوں کو ابھی بھی وابستہ رکھا ہوگا, لیکن مجموعی طور پر اس کام سے کوئی تعلق نہیں. اچھا اب وہ بیچارے کیا کریں گے؟ وہ جائیں گے ایرانی, عراقی, فارسی, اپنی جیسی نئی نسل کے ساتھ گھومے پھریں گے. پھر ایک اور مسئلہ آئے گا, ان کی آئیڈینٹی کا کیا ہوگا؟ ایرانی ان کو ایرانی نہیں مانے گا, عراقی ان کو عراقی نہیں مانے گا, ڈینش بھی ان کو ایشین لنک کے ساتھ دیکھیں گے. اب یہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ اور ہمارا سینٹر ان کے لیے مشکل کو حل کرنے کے لیے کچھ کرے گا؟ ہاں یہ مسئلہ ہے. کل کسی بزرگ نے مجھ سے کہا, انہوں نے کہا آپ کی باتیں جو ہمارے اسٹوڈینٹس ہیں ان کو تو بہت اچھی لگی ہوں گی, لیکن ہمیں کچھ زیادہ سمجھ میں نہیں آئی. تو میں نے کہا ہر جگہ 25-30 دوسری طرف کے ایک آدھ ادھر کا بھی لے ہی نہیں آپ, تو میں اسی کو کنٹینیو کروں گا, اسی کو کنٹینیو کروں گا, میں اپنی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی ذمہ داریوں سے شانے خالی کر کے کہیں اور بیٹھ جائیں, یہ نہیں ہو سکے. ان سب کا ہمیں جواب دینا پڑے گا. میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس زبان سے, نہ مثال کے طور پہ نارویجین سے, نہ ڈینش سے, نہ مثال کے طور پہ جرمن سے یا اٹالین سے, جو یورپ کے اندر مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں, لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ ان کا زبان مظلوم ہے, ان کا زبان مظلوم ہے. کیوں؟ سینٹر اس پر توجہ کم دے رہا ہے. اگر نہ کہوں کہ نہیں دے رہا تو کم دے رہا ہے. آپ کو اس پہ توجہ دینی پڑے گی. کیوں؟ یہ آپ کا حال بھی ہے اور اس سے بڑھ کر یہ آپ کا مستقبل ہے. یہ آپ کا مستقبل ہے. تو میں بات کو یہاں سے شروع کروں, یہ مشکل ہے جو ہمارے سامنے, اس کو آپ دیکھیے, اس پہ توجہ فرمائیے, اس کے لیے کوئی راستے نکالنے کی کوشش کیجیے. مسئلے کو نظر انداز کرنے سے مشکل حل نہیں ہوگی. آپ نظر انداز کر دیں گے اس کا مطلب مشکل حل ہو جائے گی؟ قطعاً مشکل حل نہیں ہوگی. آپ انہیں حل کرنا ہے, آپ انہیں اس کو سنبھالنا ہے, ورنہ خدا نہ کرنا اعوذ باللہ آپ کا حال مشکل میں پڑے گا اور مستقبل انتہائی شدید خطرے میں پڑ جائے گا. اللہ اس مشکل کو حل کرتا ہے انشاءاللہ. ذریعے سے درود بھیجے گا محمد و آلہ. پہلا کا معاملہ تھا, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, ہم جیسے کے سامنے یہ مشکل ہمیشہ رہتی ہے, حال اور مستقبل کا کیا ہوگا. تاریخ کو تو میں نے حل کرنا ہے, تاریخ کو تو مجھے سمجھنا ہے تاکہ اس سے میں گائیڈنس لے سکوں, اس سے میں دلیل لے سکوں, لیکن اس دلیل کی روشنی میں حال اور مستقبل کو میں کیسے حل کرنے کی کوشش کروں گا. اب میں بغیر کسی تمہید کے اپنی گفتگو کے چند پوائنٹس پر آ جاتا ہوں جو میں نے آپ کی خدمت میں آج عرض کرنے کے لیے بنا کے رکھے ہوئے ہیں. ایک بار پھر درود بھیجے ہو. تب ہر ایکسپرٹ یا سو کالڈ ایکسپرٹ کے ساتھ ایک پرابلم ہوتی ہے, وہ اپنی فیلڈ سے ریلیونٹ کسی بھی علاقے میں چلے جائے اپنے فیلڈ سے ریلیونٹ چیزوں کو دیکھتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے ایک استاد تھے اور وہ لکڑی کے کام کے ماہر تھے, لکڑی کے کام کے بہت ماہر تھے. تو وہ بتانے لگے, کہنے لگے کہ میں جب مشہد جاتا ہوں زیارت کرنے کے لیے تو میں اپنے اوپر کنٹرول میں سے ایک کنٹرول یہ رکھتا ہوں کہ زیارت گاہ کے دروازوں کی لکڑی کو نہیں دیکھوں گا, کیونکہ میں زیارت کرنے آیا ہوں, میں ان لکڑیوں کی طرف توجہ نہیں دوں گا کیونکہ دنیا کا بہترین کام وہاں پر ہوا ہوا ہے. صحیح, ہر ایکسپرٹ کے ساتھ, سیمی ایکسپرٹ کے ساتھ, سو کالڈ ایکسپرٹ کے ساتھ, تینوں لیول کے اوپر یہ مشکل ہوتی ہے. وہ جب کسی فیلڈ میں جا کر اپنے کام سے مربوط چیزوں کا جائزہ لیتا ہے. صحیح. اچھا, اب میں اپنے لیے نہ میں ایکسپرٹ کہوں نہ کچھ اور کہوں, میں ریلیونس تو رکھتا ہوں ایک چیز کے ساتھ, وہ کیا ہے؟ وہ دین ہے. آپ کسی ڈاکٹر کو کسی ایک نئے علاقے میں بھیجیں, وہ اس کی توجہ خود بخود ایک بات پہ جائے گی اگر وہ واقعی ڈاکٹر ہے. وہ کیا, اس علاقے میں لوگوں کی بیماری اور صحت کی کیا صورت ہے. کوئی بھی فیلڈ کا بندہ ہو, مثال کے طور پر آپ گاڑی چلا رہے ہیں, آپ کسی علاقے میں جائیں گے, دیکھیں گے بھائی یہاں جو دوسرے گاڑی چلا رہے ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے, اچھی ہے بری. آپ آرکیٹیکٹ ہیں, آپ دوسرے علاقے میں جا کے دیکھیں گے بھائی یہاں پہ عمارتیں کیسی بنی ہوئی ہیں, یہاں پہ نقشے کون بنا رہا ہے. آپ مثال کے طور پر اسٹرکچرل انجینئر ہیں, جا کے اسٹرکچر کو دیکھیں گے. جو جس فیلڈ کا بندہ ہوگا اس فیلڈ میں جا کر دیکھے گا. میں ہوں دین کا بندہ, 29 سال اگر میں اس فیلڈ کا طالب علم, میں جس فیلڈ میں بھی جاؤں گا, میں جس علاقے میں بھی جاؤں گا, وہاں پہ جا کے دیکھوں گا اس علاقے کے لوگوں کی دین کی کیا پوزیشن. اچھا, اب یہاں پر کیا ہوتا ہے, یہاں پر ہر ایکسپرٹ کے پاس کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں. ان پیرامیٹرز سے وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی میری ریلیونٹ فیلڈ کے اندر علاقے کی صورتحال کیا ہے. میں جسارت کرتے ہوئے ڈاکٹرز کے بارے میں ایک دو جملے درج کرتا ہوں تاکہ میں اپنے لیے گراؤنڈ بنا سکوں. درود بھیجے گا محمد والے. درود بھیجنے میں مت ڈرے, اس سے کچھ نہیں ہوگا, اس سے فائدہ ہی ہوگا آپ کا, بہت ثواب بھی ملے گا اور آپ زندہ رہیں گے. ڈاکٹر کے ساتھ کیا ہوتا ہے, میں تو جتنی دفعہ بھی کسی ڈاکٹر کے پاس علاج معالجے کے لیے گیا, اس نے پہلے کاموں میں سے ایک کام یہ کیا کہ میرے منہ میں تھرمومیٹر رکھ دیا. صحیح. اب ایک لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے رکھتا ہے تاکہ تم خاموش ہو اور میں بول سکوں, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں, لیکن بہرحال معمولاً یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ سب سے پہلے آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر دیکھنا چاہتا ہے. کہتے بھائی یہ ٹیمپریچر کیوں دیکھنا چاہتا ہے, یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلا کام جو کرے وہ یہ کہ آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر جو ہے وہ نارمل ہو جائے. کوئی بھی ہنر کرے یہ آپ کی باڈی کے ٹیمپریچر کو نارمل کرنا چاہتا ہے. اچھا, یہ باڈی کے ٹیمپریچر کو نارمل کیوں کرنا چاہتا ہے, تو اس کے جواب میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی باڈی جو کچھ بھی ہے سوائے کیمیکلز کے اور کچھ نہیں ہے. آپ کی باڈی کیمیکلز ہے, کیمیکل کے سوائے آپ کچھ نہیں ہے. کیا پانی ہے تو 70% قریب کہتے ہیں, یا اور دوسرے کیمیکلز ہیں, اور اتنے عجیب توازن کے اوپر ہیں کہ 1 ملی گرام کوئی کیمیکل آپ کو زندگی سے محروم کر سکتا ہے, اور 1 ملی گرام آپ کے 70 کلو کے وزن کے اوپر 1 ملی گرام آپ کو موت سے نجات دلا سکتا ہے. اتنا عجیب توازن ہے. آپ جو ٹیبلٹ کھاتے ہیں کیا ہے, کیمیکل کے سوا کچھ نہیں ہوتا. اور عجیب بات یہ کہ اگر آپ 1 ملی گرام بھی ٹیبلٹ کھاتے ہیں تو اس میں شاید 50% سے زیادہ اصلی وہ چیز نہیں ہوتی جو آپ نے کھانی ہوتی ہے. باقی سب ادھر ادھر کی چیزیں, اصلی چیز 1 ملی گرام کی ٹیبلٹ میں بھی بہت کم ہوتی ہے. تو آپ باڈی کے اندر توازن دیکھ رہے ہیں, عجیب و غریب توازن. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ کیمیکل ریئیکشنز صحیح چلتے ہیں باڈی صحیح چلتی ہے. آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر صحیح ہونا بہت ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر صحیح نہیں ہوا تو یہ کیمیکل ایکشن ریئیکشن صحیح نہیں رہیں گے اور آپ ہمیشہ بیمار رہیں گے. لہٰذا جب بھی آپ کی باڈی کا توازن خراب ہوگا, یہ پہلا کام یہ کرے گا کہ آپ کا ٹیمپریچر صحیح کرے گا تاکہ باقی کیمیکلز خود بخود صحیح طریقے سے ایکشن ریئیکشن دکھانا شروع کر دیں. اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا, یہ اس کا پیرامیٹر ہو گیا. جیسے کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, وہ فوراً ہاتھ لگا کے دیکھے گا, تھرمومیٹر لگائے گا, دیکھے گا ٹیمپریچر کتنا ہے. جو دیندار ہے وہ کیا کرے گا, دین کا ایکسپرٹ کیا دیکھے کہ ان کے دین کا ٹیمپریچر کیا ہے, وہ کیسے دیکھے. میں 2-3 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جو دین کا ڈاکٹر ہوگا وہ کسی بھی علاقے میں پہنچے گا, وہ اپنا تھرمومیٹر نکالے گا, 2-3 چیزیں فوراً نوٹ کرے گا. اگر اس کو وہ 2-3 چیزیں مل گئیں وہ سمجھ جائے گا یہ کچھ نہ کچھ نارمل کی حد میں ہے, اور اگر وہ نہیں ملی تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہاں اب نارملٹی رول کر رہی ہے, اور اس کا مطلب یہ دین کے ایکشن ریئیکشنز یہاں پہ صحیح طریقے سے انجام نہیں پائیں گے. میں پہلے ریزلٹ کو بیان کر دوں, پھر پیرامیٹرز بھی بیان کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے. باللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان تو بس اللہ کی یاد سے ہوتا ہے۔ صحیح اچھا، یہ آئے کریمہ بالکل واضح ہے، اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے، اس نے ایک ریاکشن ایک انٹریکشن بنایا ہوا ہے ذکر خدا میں اور دلوں کے اطمینان میں۔ صحیح، دین کا ایکسپرٹ کسی آبادی میں پہنچے سب سے پہلے دیکھے گا دلوں کو اطمینان ہے یا نہیں ہے۔ اگر دلوں کو اطمینان نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہاں یاد خدا نہیں ہے۔ اب کوئی اس سے کہنا کہ میں ہر روز 1000 تسبیح ختم کرتا ہوں تو کہے گا تم 1000 نہ کرو لاکھ کرو، تب بھی میں تم کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ یاد خدا نہیں ہے، ذکر خدا نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم جس تعلق کو بیان کرتا ہے وہ تعلق ٹوٹ نہیں سکتا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر ذکر خدا ہوا تو دلوں کو اطمینان ہوگا۔ اس مطلب کا جہاں کہیں دلوں کو اطمینان ہوگا اس بات کی نشاندہی کہ وہاں ذکر خدا ہے، اور جہاں دلوں کو اطمینان نہیں ہے اس بات کی نشاندہی ہے کہ وہاں ذکر خدا
نہیں ہے۔
دلوں کو اطمینان ہے، پہلا پیرا، یعنی آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں کوئی پرابلم ہے، کوئی پرابلم ہے۔ اچھا، اسی دینوں دلوں کو اطمینان کی صورت میں ایک اور آیت کریمہ آپ کی خدمت میں، ہم قرآن کریم سے کیوں خاص کر عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ اعتراض نہ کر سکیں، ورنہ آپ میرے اوپر عرف عام میں چڑھائی کر دیں گے کہ نہیں یہ کچھ اور معاملہ بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن الله الف بین قلوبهم، اے نبی اگر آپ زمین و آسمان کے اس خزانے میں ان کے اوپر خرچ کر دیتے آپ ان کے دلوں کو نزدیک نہیں لا سکتے تھے، یہ اللہ تھا جس نے ان کے دلوں کو نزدیک کیا۔ دوسرا پیرامیٹر، دوسری نشانی، آئے دل نزدیک ہیں، دوسری نشانی دل نزدیک ہیں، نہیں ہے اس کا مطلب ہے رحمت خدا کے نزول میں کوئی پریشانی حائل ہوئی تھی۔ اگر ذکر خدا ہو تو دلوں کو اطمینان ہونا چاہیے، دلوں کو اطمینان نہیں اس کا مطلب ذکر خدا میں کوئی کوتاہی ہو گئی، اور اگر دل نزدیک ہے اس کا مطلب ہے اللہ نے ان کے دلوں کو رحمت کے ذریعے سے نزدیک کیا، اور اگر دل نزدیک نہیں ہے اس کا مطلب رحمت خدائی کے حصول میں کوئی پرابلم بیچ میں رکاوٹ ہے۔ صحیح، یہ تو صاحب بیماریوں کی علامتیں ہو گئی۔ اب بیماری کیا ہے؟ تو بیماری کی علامتیں ہو گئی نا بھائی۔ اگر صحت مند آدمی ہوتا ہے تو مثال کے طور پر روزانہ 5 کلومیٹر چل سکتا ہے، اور میں ایک آدمی کو دیکھ رہا ہوں 500 میٹر بھی نہیں چل سکتا تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ صحت مند نہیں ہے۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں بھائی کچھ صحت مندی میں کمی ہے۔ اچھا، جو صحت مندی میں کمی ہے وہ آپ آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے، کیوں ہے؟ تب میں چند باتیں آپ کی خدمت میں دین کی صحت مندی کے حساب سے عرض کروں، یہ تو میں نے دینداروں کے حساب سے عرض کیا نا کہ دیندار اگر صحت مند ہوتے ہیں تو ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، دیندار اگر صحت مند ہوتے ہیں تو ان کے دل جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر دینداروں کے دلوں کو اطمینان نہ ہو اور دینداروں کے دل جڑے ہوئے نہ ہو اس کا مطلب ہے یہاں پر دینداروں میں کوئی کمی ہے۔ اب یہ دینداروں میں کمی ہوتی ہے، یہ دین میں کسی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دین میں کیسے سمجھ میں آتا ہے کہ کمی ہے یا نہیں ہے؟ چند جملات آپ کی خدمت میں تیزی سے عرض کروں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا، درود بھیجے گا محمد علیہ
السلام، محمد محمد۔
صاحب ایک دفعہ میں ایک مجلس پڑھ رہا تھا کراچی میں، مجلس پڑھ رہا تھا، وہاں پر ایک صاحب آئے جو بہت پرانے آدمی ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں رہا ہو، ایک لاہور میں عالم ہوا کرتے تھے مرتضی حسین صاحب، صدر الفاظ، بڑے قابل آدمی تھے، بہت قابل آدمی تھے، اردو زبان اور ادبیات پر ان کی گرفت بڑی غیر معمولی تھی۔ اگر آپ کوئی اردو زبان سے شوق رکھتا ہو تو نسیم اللغات ایک ڈکشنری بنائی گئی تھی، نسیم اللغات کے 4 آتھر تھے، اس میں سے ایک مرتضی حسین صاحب صدر اللہ فاضل تھے، اور وہ بڑے پائے کے عالم سمجھے جاتے تھے، بڑے پائے کے ادیب بھی سمجھے جاتے تھے، عالم تو تھے ہی، اور وہ مرزا غالب کے اوپر بھی بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے، مرزا غالب کے اوپر بھی بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں ان کے ساتھ ایک دو دفعہ انٹریکشن کیا تو میں پریشان ہو گیا ان کی بات چیتیں دیکھ کر، واقعی پریشان ہو گیا۔ بڑے آدمی تھے، ان کا تذکرہ کرنا برا نہیں ہے۔ ایک دفعہ میں قم میں تھا تو جب میں قم آ رہا تھا تو اپنے ساتھ کچھ نیشنل جغرافک کے میگزینز لے آیا تھا، میں کالج میں تھا، میں تھوڑا بہت ان چیزوں کو دیکھتا تھا، تو میں جب دینی تعلیم کے لیے قم جانے لگا تو میں نیشنل جغرافک کے کچھ میگزینز اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ جب میں قوم میں کسی عالم کے گھر پہ ٹھہرا جنہوں نے مجھے بھیجنا تھا مدرسے, تو انہوں نے وہ مجھ سے کہا کہ تم یہ یہیں چھوڑ جاؤ, ابھی تم صرف دینی تعلیم پڑھنا, بعد میں آگے کبھی پڑھ لینا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, میں نے وہیں پہ چھوڑ دی. پھر کچھ عرصے کے بعد میں انہیں کے گھر پہ واپس آیا تو مرتضیٰ حسین صاحب سعد الفاظر وہاں تشریف فرما تھے اس کمرے میں جہاں میں چھوڑ کے گیا تھا. اتفاقا میں نے دیکھا کہ وہ میری جو نیشنل جغرافی لائبریری تھی وہ پڑھ رہے تھے. اچھا وہ پڑھتے ہوئے ایک تصویر کے اوپر رکے, کافی دیر تک اس کو دیکھتے رہے. تو برابر میں ہمارے ایک انڈیا سے تعلق رکھنے والے انجینئر بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے مرتضیٰ حسین صاحب سے کہا اللہ مقام ہوں, اسے کہیں گے مولانا صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے میں تصویریں دیکھ رہا ہوں. اچھا اب ہمارے یہاں سے تصویریں دیکھنا تو بڑا عجیب سا ایک کام سمجھاتا ہے, بچوں کا کام ہوتا ہے. تو انہوں نے ایسے ہی ہنستے ہوئے کہا کہ مولانا کیا تصویر دیکھ رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ بھائی یہ جو پتا نہیں پیرو کے یا برازیل کے کھنڈرات میں دیوار کے اوپر لینگویج ہے, یہ کچھ پڑھنے میں آ رہی ہے, میں اسے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس پائے کے عالم تھے یہ ہو سکتا ایسے علماء کی روح کی بلندی کے لیے درود بھیجا محمد ان کے کچھ کلاس فیلوز ہیں جو ابھی بھی زندہ ہیں. مصعب حسین صاحب 1987 میں انتقال فرما گئے. ان کے ایک کلاس فیلو مقبول حسین صاحب سویڈن میں تھرلڈن کے اندر تشریف فرما ہے, اور ایک ان کے کلاس فیلو ہیں جو مولوی نہیں رہے بلکہ مولویوں کے انتہائی مخالف ہو گئے, اور وہ کراچی کے اندر تشریف فرما ہے. ان کا نام میں لینا اچھا نہیں سمجھ رہا ہوں, بڑے مخالف. ایک دفعہ مجلس پڑھ رہا تھا, وہ جو بڑے مخالف تھے وہ پی ایچ ڈی ہیں اور کراچی انسٹیٹیوٹ میں ایک ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے اس وقت, وہ کہیں مجلس میں آ گئے. اب وہ مولویوں کے آپ کو پتا ہے کہ بڑے شدید مخالف, اور میں نے دیکھا کہ بھائی یہ فلانی آ گئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں پر کوئی گولہ باری ہونے والی ہے. خیر جناب مجلس سکون سے گزر گئی, مجلس ختم ہوئی. میں نے مجلس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے زمانے کا کچھ تذکرہ بھی کیا بنی اسرائیل کا. میں نیچے آیا, انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا کہنے لگے شاباش یہ فنا بولو. اس کے بعد ایک جملہ تھا, کہنے لگے دیکھو بیٹا ایک خیال کرنا, ایسا نہ ہو کہ تمہارا دین تاریخ میں لپٹا رہے اور حاضر سے تم کوئی درس حاصل نہ ہو. جب بھی تاریخ سنانا ان کو یہ ضرور بتانا کہ اس تاریخ کی روشنی میں حاضر میں کیا کرنا ہو. میں نے کہا یہ ان کی بات بالکل صحیح ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو لیگیسیز میں زندہ نہیں رہنا, اپنے دین کو تاریخ سے درس لیتے ہوئے زندوں کے سامنے پیش کرنا. میں ایک جملہ میں نے اس سے نکالا تھا, مجھے ایک بات سمجھ میں آئی, جو دین زندوں کے کام نہیں آئے گا نا وہ مردوں کے کام بھی نہیں آئے گا. اگر آپ کا دین زندوں کے کام نہیں آ رہا تو یہ مردوں کے کام بھی نہیں آئے گا. پہلے آپ اس کو زندوں کے کارآمد بنانے کی کوشش کریں, پھر یہ مردوں کے بھی کام آئے گا. بدقسمتی سے ہم لوگوں نے دین میں زندوں کے کام آنے والا جو حصہ ہے وہ نکال کر رکھ دیا ہے. اب مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ نظر آیا نا کہ دین میں جتنی بھی ایفرٹس ہو رہی ہیں وہ مردوں کے لیے ہو رہی ہیں, تو آپ سمجھ جائے گا کہ اس دین کے اندر کوئی کمی آ گئی ہے. آپ ہمیشہ اپنے دین کو زندہ پر رکھیے گا. یہ پہلی بات ہے جو میں آج کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. دو باتیں اور عرض کروں گا, آپ کے تحمل کو مزید نہیں ہلکا. درود بھیجے محمد والے
نہیں چاہیے.
کیوں؟ بھائی اس بے جان بت کی خدائی سے خدا کو لڑکے کیا ملنا ہے؟ کیوں لڑتا ہے اس کی خدائی سے؟ بے نام خدائی ہے نہیں اس کے اندر کچھ. جو اس کے سامنے سر جھکاتا ہے وہ بھی خدائی کے سامنے سر جھکا رہا ہے. جو اس سے کچھ کہہ رہا ہے وہ بھی خدائی سے کہہ رہا ہے. اگر اس کو کچھ ملے گا تو خدائی سے ملے گا. اگر اس کے سامنے سر جھکا جائے خدا کو برا کیوں لگتا ہے؟ یہ کوشچن سمجھ آ رہا ہے نا؟ اب میں نے اس کے اوپر غور کرنا شروع کیا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ خدا متعال کو ایک اور بات پسند نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ خدا متعال کو کسی بھی صورت میں اپنے بندے کی غلامی پسند نہیں ہے. دیکھیے ایک مسئلہ ہے, یہ جو بت ہے اگر اس کی خدائی پھیل گئی تو خدا کی خدائی پہ کوئی اثر پڑے گا کیا؟ نہیں. اس بے نیاز کی نیاز مندی کہیں سے کہیں تک نہیں آئے گی اس بت کی وجہ سے. کوئی نیاز مندی نہیں آتی, وہ بے نیاز رہے گا. صحیح. اس بت کی خدائی سے خدا کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. پھر خدا کیوں لڑ رہا؟ خدا کہہ رہا ہے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا, نقصان تیرا ہوگا, بندے کا نقصان ہوگا, اس لیے خدا اس بت سے لڑ رہا ہے. اچھا اب اگلا سوال, اس بت کی خدائی سے بندے کو کیا نقصان ہوگا؟ بندے کو کیا نقصان ہوگا؟ یہ بات بہت بڑا نقصان ہوگا. کیا نقصان ہوگا؟ بندہ غلام بن جائے گا. بندہ غلام بن جائے گا. کیسے غلام بن جائے گا؟ بہت سادہ سی بات ہے. جب ایک آدمی بت کے سامنے کھڑا ہوگا اور پیچھے سے ابو جہل کہے گا بت کہہ رہا ہے بکرے قربان کرو, اب بت بکرے کھائے گا؟ نہیں, بت تو نہیں کھائے گا. تو بکرے کا گوشت کون لے اڑے گا؟ ابو جہل. اتنی قربانی اتنے نذرانے چڑھاؤ وہ چڑھا دے گا, اور قربانی اور نذرانے کس کے ہاتھ میں جائیں گے؟ ابو جہل. صحیح. اب یہ قوم کس کی غلام بن گئی؟ ابو جہل کی. یہ خدا کو پسند نہیں. یہ خدا کو پسند. وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے میرا بندہ آزاد رہے, آزاد رہے. اس کو بندے کے ذریعے غلام بن جانے کی عادت, یہ خدا کو پسند نہیں. اچھا میں اور تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. غلامی کیوں خدا کو پسند نہیں؟ کیوں؟ خدا کہتا ہے میں نے اس کو ایسا خلق کیا ہے کہ آزادی میں کمال پہ پہنچے گا, غلامی میں کمال پہ نہیں پہنچے گا, اور مجھے اس کو کمال پہ پہنچانا. یہ غلامی میں کسی کمال پر نہیں پہنچے گا, اس کو آزادی کی حاصل کرنی پڑے گی. آزادی دینے کے لیے وہ کہتا ہے مجھے بت پرستی نہیں چاہیے, میں بت پرستی کا مقابلہ کروں گا. صحیح. یہ جو بندے ہیں یہ بت پرستی کے مقابلے میں بہت آگے بڑھے, انہوں نے سارے بت توڑ دیے. اب ایک اگلا سوال ہے, آیا بت اپنے رنگ تبدیل کرتے ہیں؟ بت رنگ تبدیل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ صحیح. اب یہ ایک مسئلہ ایک اور بھی ہے, مجھے کہ مثال کے طور پر آیا بت ہوتا ہے, مثلا کبھی کپڑے کا بت ہوتا تھا, کبھی لکڑی کا بت ہوتا تھا, کبھی کھجور کا بت ہوتا تھا, کیا جدید دور میں ممکن ہے کہ کوئی فزیکل باڈی نظر نہ آئے اور بت بنا رہے؟ اچھا بت کی نشانی کیا ہوگی؟ بت کہتے کسے ہیں؟ بت اس بے جان کو کہتے ہیں جو خود سے کچھ نہیں ہوتا, اس کے نام پر کوئی پیچھے سے حکومت کر رہا ہوتا ہے, کوئی پیچھے سے حکومت کر رہا ہوتا ہے. وہ اپنے مفادات کو پورا کرتا ہے اور نہیں بتاتا کہ یہ میرا حکم ہے, نام کسی اور کو لیتا ہے. مثلا ابو جہل بت کے نام پر کہتا ہے, حبل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کرو. اگر وہ کہے ابو جہل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کرو تو لوگ کیا کہیں گے؟ کوئی نہیں مانے گا. صحیح. بس ابو جہل پیچھے چھپ جاتا ہے, اپنا نام نہیں لیتا, کسی اور کا نام لیتا ہے, لوگوں کو جھکا دیتا ہے, ان سے پیسے لے لیتا ہے, ان سے سب کچھ لے لیتا ہے. میں پوچھ رہا ہوں کہ آج کوئی اور ایسا بت نظر آ رہا ہے؟ ہاں مجھے نظر آ رہا ہے. وہ کیا؟ آج کی حکومت ہے. آپ نے اس بارے سے نہیں سوچا ہوگا.
نہیں.
میں خط انداز کرنے کی کوشش کروں. آج کے بہت سارے بت ہیں جن کی کوئی باڈی نہیں ہے, ان کے نام پر لوگ بولیں گے, اپنے مفادات کو پورا کریں گے, اور لوگوں سے کہتے رہیں گے اپنے کام کرتے رہو اور تم اس کے سامنے نظر آنا چاہتے ہو. اللہ میں بعد میں خوبصورت شعر کے اندر کہا کہ وطن آج کا بت ہے. وطن آج کا بت ہے. کیوں؟ وطن کے نام پہ جو کہنا کہنا, معاشرے کا نام استعمال کر کے بت بنا دیا گیا ہے. معاشرہ تم سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جو تم معاشرے کے نام پہ ڈیمانڈ کر رہے ہو اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ جا کر آپ دیکھیے کتنے کتنے نظام بنے ہوئے جس بت پرستی کی مانند بنے ہوئے. سب کیوں بنتے ہیں؟ یہ سب اس سے بنتے ہیں کہ دین کے اندر ایک روح ہوتی ہے اور دین کے اندر ایک ظاہر ہوتا ہے. ایک دین کے اندر روح ہے، ایک دین کے اندر ظاہر ہے. میں نے اب تک آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس کو فوراً سمرائز کرتا ہوں تاکہ اس سے پہلے کہ آپ کا ذہن بالکل ہی منتشر ہو جائے، اس کو میں سمجھنے قابل بن جاؤں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کوئی ڈاکٹر کسی بھی علاقے میں جاتا ہے تو بیماری دیکھتا ہے، ہمارے جیسا آدمی جب کسی علاقے میں جاتا ہے دیکھتا ہے دین کی کیفیت کیا ہے. پتا چلا ذکر خدا ہو تو دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، اللہ کی رحمت برس رہی ہو تو دل نزدیک ہوتا ہے. یہ دو نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ دو بھی نہیں ہے. ہم نے کہا بھائی یہ معاملہ کہاں سے خراب ہوا ہے؟ معاملہ اس سے خراب ہوا ہے، نمبر ایک، دین کے نام پر تاریخ میں رہیں اور حال کے لیے کوئی حکم جاری نہ ہو، تو پھر یہ دین آہستہ آہستہ اپنا اثر کھو بیٹھتا ہے. دوسری بات کیا ہوئی؟ دوسری بات یہ ہوئی کہ جہاں بھی دین کا ظاہر پر ظاہر رہے اور بے انتہا توجہ ہو اور باطن پر توجہ ختم ہو جائے، اس کا مطلب ہے اب یہ دین اثر نہیں دے گا. میں اس کی مثال آپ کو درخواست کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے آپ کو ڈنمارک میں رہتے ہوئے عید قربان بہت مبارک ہو، جس میں آپ نے کوئی قربانی نہیں کی ہوگی، پہلے کہ آپ یہاں کہاں سے کر لیں. اور آپ نے شاید یہ کیا ہوگا کہ آپ نے پاکستان میں پیسے بھجوا کر کسی سے کہہ دیا ہوگا کہ وہ وہاں پر آپ کے لیے قربانی کر دیں. صحیح ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ پوری دنیا سے قربانی میں یہی کرنے لگتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں ایک قربانی کا طریقہ عرض کرتا ہوں. صحیح، پاکستان میں قربانی ہوتی ہے، میرے گھر میں بھی مثلا میں نے جا کر ایک جگہ ایک گائے کے اندر حصہ ڈال لیا اور وہ ہم نے قربان کر دی، اور جب وہ گائے قربان ہونے لگی تو ہم سب لوگ وہاں پہ کھڑے تھے اس گائے کو قربان ہوتا دیکھنے کے لیے. صحیح، اس میں ہمارا بڑا وقت لگا، قصائی کے پیچھے وقت گزارنا پڑا، پھر اس نے آ کے جانور ذبح کیا، کھاد اتاری، گوشت بنایا، پتہ نہیں جانور کیسا تھا، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا، ہم نے جانور قربان کر دیا، گوشت اٹھا کے گھر آ گئے. اب ایک طریقہ سوچتے ہیں، وہ کیا، ایک ادارہ کھلائے انٹرنیٹ کے اوپر، آن لائن ہم سے 8,000 روپے 9,000 روپے لے گا، گائے کی گوشت میں شرکت کروائے گا اور وہیں پہ ہمیں ایک لیٹر ایشو کر دے گا، آپ کی قربانی جزاک اللہ خیر قبول ہو گئی اور آپ کا گوشت مسلمین کے اندر تقسیم ہو گیا، بس سلام نام تمام. یہ قربانی قبول ہے؟ یہ قربانی قبول ہے؟ کیوں، اس میں کیا خرابی؟ آپ کہیں گے بھائی کیا قربانی ہوئی؟ مثال کے طور پر، نہ ہم نے چھری پہ ہاتھ رکھا، نہ ہم نے خون بہتے دیکھا، نہ ہم نے جانور قربان ہوتے دیکھا. اچھا، آپ کو دیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں، جو دیکھ رہے ہیں کیا وہ کچھ نتیجہ نکال رہے ہیں اس سے؟ اگر 100 جگہ قربانی ہو رہی ہو تو شاید 99 جگہ کے اوپر لوگ تالیاں پیٹ رہے ہوں گے، وہ خوش ہو رہے ہوں گے. کسی کو اس سے غرض ہے، قربانی حضرت اسماعیل کی یاد میں، کسی کو ایسا یاد بھی رہا ہے کہ یہ خون بہانا کیوں تھا، کیوں چھری پہ ہاں کرنا مستحب ہے، قصائی کا کام کرنا ویسے مستحب نہیں ہے، لیکن قربانی کے دن چھری کے اوپر ہاتھ رکھنا مستحب ہے. کیوں؟ اس روح کے بارے میں ہماری آبادی کو پتہ ہے؟ اگر آپ نے ہمارے جیسے کی کسی تقریر میں نہ سنا ہو تو آپ کے بارے میں بھی مطمئن ہوں کہ نہیں بتاؤں. کیوں؟ اس کو ہم کہتے ہیں روح دین. کتنے جانور قربان ہو رہے ہیں؟ کئی ملین. ان کئی ملین میں سے کتنوں نے روح دین کو یاد رکھا ہے؟ 100 بھی نہیں. مثلا اگر دین ایسا ہونے لگے تو سمجھ جائے گا کہ دین زیادہ اثر نہیں دے. روح مر گئی، قربانی کی روح تقدس کے اوپر ہے. پہلے تو آپ کو یاد کرنا پڑے گا کہ حضرت ابراہیم نے قربانی دی تھی اپنی اولاد کی، تو مجھ سے خدا جانور قربان کر رہا ہے اس عہد کے ساتھ کہ خدایا آج تو میں جانور قربان کر رہا ہوں، کل ضرورت پڑی تو اپنی اولاد کو بھی قربان کروں. ہم نے نہیں سوچا، ہم خدا نے کہا تم قربانی کرتے وقت چھری کے اوپر ہاتھ رکھو. کیوں؟ یہ یاد کرو اور میرے ساتھ عہد کرو کہ خدا آج تو چھری پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، کل ضرورت پڑے تو تیرے دین کی راہ کے لیے شمشیر بھی چلاؤں گا. میں نے سوچا خون بہاؤ، خون بہاؤ، خون بہاؤ، کیا خدا کیا ملے گا؟ خون بہاؤ اور خود کو اور اپنی اولاد کو یاد دکھاؤ، یاد دلاؤ کہ دیکھو بیٹا آج تو ہم نے جانور کا خون بہایا، کل ضرورت پڑی تو اپنا خون بھی بہائیں گے دین کے لیے، بہائیں گے. انسان ہوں. اس روح دین پہ توجہ ہوئی ہے؟ مولا کے پاس ایک آدمی آیا حج کرنے کے بعد. مولا کے پاس آ کر کہا کہ مولا میرا حج مکمل ہوا. مولا نے پوچھا جب تم نے احرام باندھا تھا تو یہ سوچا تھا؟ کہہ رہا نہیں مولا میں نے سوچا. فرمایا جب تم منا کے میدان میں داخل ہوئے تم نے یہ سوچا تھا؟ کہہ رہا نہیں. فرمایا جب تم طواف کر رہے تھے تم نے یہ سوچا تھا؟ کہہ رہا نہیں. قربانی کی تو سوچا میں, بعد اتارے تو سوچا نہیں. فرمایا تم نے جب شیطان کو کنکر مارے تو یہ سوچا؟ کہنے لگا نہیں مولا میں نے کچھ نہیں سوچا. فرمایا حج دوبارہ کر, تمہارا حج قبول نہیں ہوا, حج دوبارہ کرو. امام نے کیا فرمایا؟ تم اگر روح دین کو زندہ نہیں کرو گے نا تو ظاہر کو کر کر کے تمہارا دین مکمل نہیں ہوگا. یہ دوسرا معاملہ ہے. پہلا معاملہ تھا آپ دین کے نام پہ تاریخ میں بیٹھے رہو اور حال کو ایڈریس نہیں کرو, اس کا مطلب ہے دین ختم ہو رہا ہے. دوسرا معاملہ کیا ہوا؟ آپ دین کے نام پر ظاہر کو کہتے رہو اور روح دین مرتی رہے, اس کا مطلب ہے یہ دین کرامت دین نہیں ہے. تیسری بات جو میں نے اسی کے دوران کہہ دیا, جیسے بھی مرتی کی صورت ریاض کرتا تھا, درود بھیجے محمد اگر میں ساری دنیا کو دین کا پیغام دوں اور وہ دین مجھے ہی فائدہ نہ دے, اس کا مطلب ہے یہ دین نہیں پھیلے گا. یہ دین نہیں پھیلے گا. کیوں؟ دین کے اندر ایک عجیب بات ہے. میں نے ٹیوشن پڑھائی تھی, جب میں کالج میں ہوتا تھا تو بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا تھا. ٹیوشن پڑھانے میں کبھی کبھی کیمسٹری کا تذکرہ بھی آتا تھا اور میں کیمسٹری سے ایسے ہی چڑھتا تھا جیسے آپ کوئی بھی چڑھ سکتے. میں کیمسٹری سے بہت چڑھتا تھا, لیکن ٹیوشن پڑھانے میں اگر کیمسٹری کا ذکر آتا تھا تو مجھے ٹیوشن پڑھانی پڑتی, تو میں پڑھا دیا کرتا تھا. صحیح ہے؟ کیا دین اسلام میں ایسا ہو سکتا ہے؟ جس پر میں نے خود عمل نہیں کیا, جس کو میں نے خود نہیں آزمایا, وہ لوگوں کو سکھاؤں اور لوگ سیکھیں؟ یہ کیمسٹری فزکس میتھمیٹکس نہیں ہے, یہ دین ہے. اگر اس کے بغیر چلتا ہوتا نا تو خدا نبی کو نہ بھیجتا. نبی کو بھیجا ہی اسی لیے, معصوم کو بھیجا ہی اسی لیے, اس کے بغیر نہیں چلتا. ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم یہ چاہ رہے ہیں میں عمل نہیں کروں گا, میری زندگی پہ فرق نہیں پڑے گا, دوسرے مجھ سے دین دے دے. دین نہیں ہوا ہے اور کبھی نہیں ہوگا. جتنا فیصد میرے اندر دین ہے, ایک فیصد اس کے اوپر دوسروں کو نہیں دے سکتا. یہ نہیں ہو سکے گا, اور کریں گے تو نقصان پہنچائیں گے. یہ دین کی تین بنیادی حقیقت ہیں. نمبر ایک, دین تاریخ میں نہ رہے, دین حاضر میں آئے. نمبر دو, دین ظاہر میں نہ رہے, دین باطن میں جائے. نمبر تین, دین میرے عمل میں آئے پہلے, بعد میں دوسرے کو دعوت. اگر آپ نے روح مبالغہ سے کچھ سیکھنا ہے اور عمل کرنا ہے تو پیغام یہ پیغام. اب ہم لوگ کیا کریں؟ آخری جملہ, اب ہم لوگ یہ کریں اپنی زندگی میں اپنے دین پر ان پیرامیٹرز پر توجہ دیں. میں تاریخ میں زندہ ہوں یا دین کے ذریعے حال کو حل کرتا ہوں؟ اور وہی جو میں نے تذکرہ کیا تھا, دین زیادہ تر مردوں میں کام آ رہا ہے, زندوں کے کام آ رہا ہے. نمبر دو, میں نے دین کی روح پہ کتنی محنت کی ہے. اور نمبر تین, میں نے شدت میں عرض کیا مجھے کہ دین پہلے میں نے اپنے اوپر نافذ کرنا. آخر میں ایک لطیفہ بانا, میں ایک دوست سے ملنے ایک فلیٹ میں گیا. وہ ایک فلیٹ میں رہا کرتے تھے جہاں سارے کے سارے ہمارے جیسے ماننے والے جاننے والے رہا کرتے تھے. تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا, وہ ملے مجھ سے, کہنے کے مولانا صاحب یہ فلیٹ والوں کو تو آپ جانتے ہیں نا سب کو. میں نے کہا ہاں جانتے ہیں, کیوں نہیں جانتے. تو کہنے کہ مولانا صاحب یہ جو فلیٹ میں کچرا پھیلا ہوا ہے یہ امریکہ نے پھیلا ہے. مشکل ہے کہ بل کلنٹن یہاں تک آ کے کچرا پھیلا کے جائے گا. تو کہنے کہ یہ روس نے پھیلایا. اس زمانے روس اور امریکہ زندہ تھا. میں کہنے کہ بھائی دیکھ روس نے پھیلایا. کہنے کہ بھائی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرچم اسلام کو واشنگٹن اور ماسکو پہ لہرائیں گے, یہ ہمارے فلیٹ پہ کب لہرائے گا؟ اپنے گھروں پہ تو دین کا پرچم لہرا نہیں سکے, اور یہ کہہ رہے ہیں ہم واشنگٹن اور ماسکو میں لہرائیں گے. وہ پہلے اپنے گھر پہ تو لہراؤ. گھر پہ لہراؤ کیا مطلب؟ تم نے نہیں سنا سفائی دس بھی مان کہاں کی سفائی کہاں کی سفائی آدھائی مان تو یہ بھی سفائی اتنے خوبصورت اس نے ان سے بندے خدا نے مجھ سے کچھ جملات کہے میں واقعا سوچنے لگا کہ یہ بالکل صحیح بات کہہ رہے کہہ رہا سارا فلیٹ کچرے سے بھرا پڑا ہے اور یہ دن رات ہمارے سامنے دین کے نام پر کہہ رہے ہیں ہم دیندار ہیں ہم دیندار ہیں کہاں کے دیندار ہیں جو چیز قطعا جانتے ہیں اس پر عمل نہیں کر رہے بعد میں کہہ رہے ہیں ہم دیندار ہیں بھائی قطعا جانتے ہو تم میں سے کسی کو بھی پوچھا جائے صفائی پہ کوئی حدیث تو فوراً بولے گا ان نظافت من الایمان ان نظافت نصف الایمان صفائی نصف ایمان سب بولیں گے تو جو پتا اس پہ عمل کیوں نہیں کرو ایسا ہوتا ہے ہماری اصلی مشکل یہیں پر یقین فرمائیے اگر مجھ سے کوئی کہنا کہیں پہ جا کے درد دو تو میں کہتا ہوں بھائی جو بھی میں درد دوں گا اس میں کوئی نئی بات نہیں آئے گی یہ جو میری آڈینس ہے یہ سننے کی ایکسپرٹ ہے یہ 40-40 سال سے میرے جیسوں سے درد سن رہے ہیں صرف ایک کام کریں ان سے یہ کہیں جو 40 سال سے سن رہے ہو اس پر عمل شروع کر دو جو آپ جانتے ہیں اس پر عمل شروع کر دیں بس اصل حقیقت یہ ہے ایسا محترم جو آپ یہاں تشریف فرمائیں آپ سب کی خدمت میں اپنی بھی نصیحت کر رہا ہوں اپنے آپ کو بھی اور آپ کی خدمت میں بھی یہ دین بہت اچھا ہے اس کے نتائج بہت اچھے ہیں اس کے اثرات بے انتہا خوبصورت ہیں اس کے لیے اللہ کے وعدے بہت بڑے ہیں لیکن صرف ایک بات ہے یہ دین بغیر عمل کے نہیں ہے یہ دین عمل کے ساتھ آپ اس پر عمل کیجئے جو اس دین نے کہا اس کو چھوٹا چھوٹا اپنی زندگی کے اوپر نافذ کیجئے اور جب آپ یہ نافذ کرنا شروع کر دیں گے کسی چیز کو ایکسیپشن میں مت ڈالیے گا کسی چیز کو ایکسیپشن میں مت ڈالیے اگر وہ کہہ رہے صفائی کرو آپ کریں اگر وہ کہہ رہے سچ بولو آپ سچ بول لیں ہم انسانوں کے اندر بہت بڑی مشکل عذر تراشی ہے آپ عذر تراش مت کریں آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی آپ کا دین اثر دے گا آپ کا دین کامیابی حاصل کرے گا بالکل آخری جملہ اللہ کے دین میں کامیابی حاصل کرنی ہے قرآن کا وعدہ ہے مجھے صرف ایک ڈر ہے ہم کہاں ہوں گے لوگوں سے پوچھ رہے تھے مولا کب تشریف لائیں گے کیونکہ ہمیں کیا پتا مولا کب تشریف لائیں گے بھائی ہم کو علم غیب رکھا ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ میں ان سے کہتا ہوں یہ کام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ مولا کب تشریف لائیں گے جو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ کبھی بھی تشریف لائیں گے میں اور تم کہاں ہوں گے آج رات تشریف نہ آؤ میں تیار نہیں ہوں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا اصل مسئلہ یہاں پر ہے خدا مطالعہ آپ کو سب کو صحت و سلامتی نصیب فرمائے تندرستی نصیب فرمائے جو عرض کر دوں گا میں کل کی جو مولانا صاحب نے دعائیں کی تھی پہلے تو ان کے اوپر دعا کر لیتے ہیں تو خدا جو کل مولانا صاحب نے دعا کی تھی خدا ان تمام دعاؤں کو اپنی بار بار میں قبول کر اچھا اسٹارٹ تو دے دے کم از کم اس کے بعد پھر باقی چیزوں بعد میں دیکھیں گے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا محمود بحق محمد يا آلاء بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا موصل بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين عليه الصلاة والسلام رب رضي قالت جواب سان محمد وعلى محمد کا اس قدیم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے پاک رب رضي قالت جواب سان محمد وعلى محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما دنیا اور آخرت میں ان کے ہمراہی نصیب فرما اس دنیا میں ان کی زیارت اور اس دنیا میں ان کی شفاعت سے سرفراز فرما پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما اے پاک پروردگار دین کا پرچم لے کر جو جہاں کہیں بھی ہے پورے خلوص کے ساتھ محنت کر رہا ہے خدا اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا لشکر حق کو فتح و نصرت نصیب فرما لشکر کفر و نفاق کو ذلت و خاری نصیب فرما اے پاک پروردگار تجھے اس عید کا واسطہ ہم میں سے جو بیمار ہیں بے روزگار قرض کے بار مشکلات سے دو چار اے پاک پروردگار ان تمام کی مشکلات کو اس عید کے صدقے میں برطرف فرما اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما ان کے نام کے صدقے میں اس جگہ میں جو نے عبادت کے لیے ہمیں دیا ہے پاک پروردگار اہل بیت کے ذکر کے لیے ہمیں دیے اس جگہ میں خیر و برکت نازل فرما اس میں اور وسعت اس میں اور ترقی اور تکامل ہمیں نصیب فرما جن لوگوں نے یہاں خدمتیں انجام دی ہیں پاک پروردگار پہلے دن سے اب تک جس جگہ پہ بھی رہے پاک پروردگار اس دنیا میں اس دنیا میں ان سب کو ثواب جزیل نصیب فرما، سب کو مزید توفیقات اس سلسلے میں نصیب فرما. اے پاک پروردگار ہمیں اور ہماری اولاد کو دین کے بہترین خدمت گزاروں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار لشکر ایمان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے اس لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بجاہ محمد علی آلہ الطاہرین تمام مومنین و مومنات کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، تمام امام کی قبولیت کے لیے، عید کی عیدی کے حصول کے لیے، وقت امام کو حضور ادا احترام کے لیے، سب مل کر بلند آباد میں درود بھیج محمد.